بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بارد يا درود بجاء محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار دیار عالم کا انتہائی احسان ہے, اس کا شکر ہے, اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ سے متصل فرمایا. خدا متعال کا انتہائی احسان ہے, سید الشہداء کے نام پر اس قوم کو عزت, توانائی اور قربانی کی طاقت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں پرچمیں سید و شہداء کو خدا دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرمائے. اپنی زندگی میں انشاءاللہ فرزند سید و شہداء کے ظہور اور دیدار کی سعادت نصیب فرمائے, اور ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرمائے انشاءاللہ. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر جو قوانین تشکیل دیے ہیں, ان قوانین کو اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے, اور بالاخص دین مبین کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرے, قوانین کے ظاہر بہت سادہ ہیں, بہت آسان ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے جب دین کو بیان کیا ہو تو کوئی اللہ کے نبی سے کہے کہ اے اللہ کے نبی, میں جاہل ہوں, مجھے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ایسا نہیں ہوتا تھا. چاہے کوئی جاہل ہو, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو, ہمارے دور کے مطابق فلسفی ہو, پی ایچ ڈی ہو, یا ان پڑھ جاہل انسان, سب کو اللہ کے نبی کی بات سمجھ میں آتی تھی. اور یہ جو سادگی تھی, یہ اس دین کا خاصہ ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر کے نازل کیا. آسانی یہی ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کو مطالعہ کریں گے, آپ کو بہت کچھ آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے. اور زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں آپ اس کی قوانین کو مطالعہ کر کے اس سے کچھ بنیادی باتیں حاصل کر سکتے ہیں. چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک موقع ہوتا ہے کہ کائنات کے انتہائی پیچیدہ حقائق ہوتے ہیں, وہ پیچیدہ حقائق ہمیں سمجھ میں نہیں آتے اور ہم غلطیوں کا مرتکب ہو جائیں. اگر ایسا ہوتا تو خدا پھر ہمارے پہ ذمہ داری کیسے ڈال سکتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے حقائق جیسے بھی ہیں وہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہیں, ہم ان پہ عمل کر سکتے. تو پھر دوسرا سوال یہ ابھرتا ہے کہ جب ایسا تھا اور اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا, اس زمانے کے لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے, جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو مشکل سے چند لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے, باقی سب لوگ تعلیم سے محروم تھے. ان کو یہ باتیں سمجھ میں آتی تھیں, عمل کرتے تھے, کامیابی حاصل کرتے تھے. کیا ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب ہم ان باتوں کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, عمل کریں گے, ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے گی؟ یہ کسی بھی دین پر عمل کرنے والے کے ذہن میں ایک شک ہوتا ہے کہ جب میں دین پہ عمل کروں گا تو میں قربانی بھی دوں, مجھے کامیابی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. یوں احساس ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اس اعتبار سے بہت اچھے دور میں, اگر ہم آج سے 40 سال پہلے ہوتے تو شاید ہمارے لیے زمین کے اوپر دین اسلام کے نام پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی مثال نہیں ہوتی. ہم بہت مشکل میں پھنس جاتے ہیں. اور مقرر عرض کرتا ہوں کہ جب 30-40 سال پہلے ہمارے سامنے دین اسلام کہا جاتا تھا, اصل تصویر غلط تصویر ہوتی تھی. مثلا دین اسلام کے نام پر جو اس زمانے میں رائج ترین چیزیں تھیں وہ مصر کی جامعۃ الازہر تھی. مصر کی یونیورسٹی کو کہتے تھے کہ یہ دین اسلام کا مرکز ہے, علمی مرکز ہے. اور مثال کے طور پر جب دین اسلام کی بات ہوتی تھی تو سعودی عرب کو اس اور ان کے بادشاہوں کو دین اسلام کہا جاتا تھا, اور حتیٰ اس زمانے میں مجاہد کے عنوان سے یاسر عرفات مشہور تھا. یہ دین اسلام کی تصویر تھی جس میں ہم سب جانتے ہیں مصیبتیں تھیں. نہ کوئی سعودی بادشاہوں اور ان کی بادشاہت کے نظام کا دفاع کر سکتا تھا کہ وہ اسلام کے نام پر دین کو بدنام کرتے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. جامعہ ازہر کا یہ عالم تھا کہ وہاں پر اسلام ڈپارٹمنٹس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ تھا. اس کا جو پرنسپل تھا وہ عجیب و غریب لوگوں کے سامنے باتیں کرتا تھا, حتیٰ کبھی دین کے خلاف بھی باتیں کرتا تھا. الحمدللہ پروردگار عالم نے سب کچھ تبدیل کر دیا. لوگ آئے, انہوں نے دین کے نام پر امتحان کیا, ان کا امتحان لیا گیا, وہ آزمائشوں میں کامیاب ہوئے, خدا تعالیٰ نے ان کو نصرت دی. جب نصرت ملتی ہے تو پھر سوچنا پڑتا ہے یہ کامیابی کیوں نصیب ہوئی ہے. اور الحمدللہ رب العالمین ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پائے کہ بظاہر کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں اس طرح کی کوئی کامیابی نصیب ملے, لیکن خدا تعالیٰ نے اچانک طاقت بھی دی, توانائی بھی دی, اتحاد بھی حاصل ہوا, بہت ساری چیزوں میں کامیابی حاصل ہوئی. تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے اس کے عوامل کیا ہوں گے, اس کے اسباب کیا ہوں گے, ان کے اوپر غور کرنا ہوگا. اور بہت اچھا ہے کہ ہم ان تمام باتوں کی اچھے طریقے سے تجزیہ و تحلیل کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت جب ہم کسی کام کے اندر کودیں, ہمیں پہلے سے پتہ ہو اگر یہ کریں گے تو کامیابی ملے گی اور اگر یہ نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کل کے جیسے واقعے کے اندر سب سے پہلا عنصر یہ تھا کہ اتنے لوگ جمع کیوں ہوئے, کیا ہوا کہ وہ سب جمع ہوئے؟ یعنی ہمارے پاس برسوں سے اتنا بڑا کوئی اجتماع نہیں ہوا تھا کہ اتنے لوگ انتہائی نا مساعد حالات کے اندر, یعنی ایسے حالات میں جو مدد نہیں دے رہے تھے. اگر کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں مدد ملتی ہوتی ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں, لیکن وہ حالات سارے خراب تھے. رات کے مثال کے طور پر اتنے پہر پر لوگ آنا شروع ہو رہے تھے اس وقت, اور سخت سردی کا عالم, اور ایک بہرحال ایک غیر یقینی صورتحال. ایک دفعہ ایک پروگرام ہوتا ہے جس کا پتہ ہوتا ہے مثلا اتنے بجے شروع ہوگا, اتنے بجے ختم ہوگا, اس میں اگر کوئی آئے تو بات سمجھ میں آتی ہے. کہ ٹھیک ہے اس کو پتا ہے کہ میں کب جاؤں گا اور کب واپس آؤں گا, لیکن ایک ایسی چیز جس کا کچھ نہیں پتا کہ یہ کتنی دیر تک رہے, اس میں کیا کیا مشکلات آئیں, اس میں سے کسی چیز کا کچھ نہیں پتا تھا اور پھر بھی لوگ آ رہے تھے, تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے دیکھنا پڑے گا اور اسی طریقے سے کہ اس میں کامیابی کیوں نصیب ہوئی ہے. بہت بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ہمیں کامیابیاں نصیب نہیں ہو رہی تھیں, کیوں خدا نے متعلق کامیابی نصیب کی؟ تو چند باتوں پہ غور کرنے کی خاطر کہ ایسا ہو کہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ریکارڈ ہو جائیں, ہمارے ذہنوں کے اندر رہ جائیں, تاکہ اگر کبھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں کچھ کامیابیاں نصیب ہوئی تھیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو نعمت نصیب کی ہے, جو عزت نصیب ہوئی ہے اور جو فتح نصیب ہوئی ہے اس شہید کے خون کے صدقے میں, وہاں کا جس کا جنازہ وہاں پر تھا, ایک یعنی اگر کوئی انسان غور کرے تو یہ بات بہت عجیب تھی کہ کوئی شخص مظلومیت کے عالم میں شہید ہوا ہو اور اس کا جنازہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھا ہو, اور اب آپ کے سامنے ایک ذمہ داری ہے اور ایک ہدف ہے جس کو آپ کو لے کر چلنا ہے. اس شہید بزرگوار کی روح کی اور بلندی کے لیے درود بھیجو محمد و آل محمد. اور یہیں پہ شاید انتہائی مناسب وقت ہے کہ شہید کے خاندان نے جس طرح سے صبر دکھایا, جس طرح سے استقامت دکھائی, جس طرح سے ایثار کیا, قربانی کی, آپ اور میں یقیناً احساس نہیں کر پائیں گے کہ جب ہمارے لواحقین میں سے کسی کا جنازہ 10-10 گھنٹے روڈ پر ہو تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. ایک قوم کے مقصد کی خاطر, ایک معاشرتی مقصد کی خاطر میں اپنے باپ کے جنازے کو 12 گھنٹے روڈ کے اوپر رکھوں, یہ بہت بڑی بات تھی, یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی. اور تعجب یہ ہے کہ شہید کی ماں ساتھ چل رہی تھی, شہید کی بہنیں ساتھ چل رہی تھیں, شہید کے بچے ساتھ چل رہے تھے. اس خاندان نے صبر دکھایا, اس خاندان نے قوم کو اس عزت تک پہنچانے میں بہت بڑا صبر دکھایا, اور واقعی قابل فخر اس خاندان کے اس مصیبت میں صبر کے نصیب ہونے کے لیے, ان لوگوں کی مزید توانائی کے لیے, اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا ایسے خاندانوں کی تعداد ہمارے معاشرے میں اضافہ فرمائے, اس خاندان کی عظمت پر اور ان کے وقار میں اضافے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور درود بھیجے محمد و آل محمد. ان چند پوائنٹس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ہمیں آگے واقعات میں کیا کرنا. ایک اصول مقرر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور ممکن ہے کہ اس کو بیان کرنے میں شاید تکرار حد سے زیادہ ہو, وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ شہید اور شہید کے جنازے کا احترام کریں گے آپ کو عزت ملے گی, یہ کلی قانون. جتنا زیادہ آپ شہید کے جنازے کا احترام کریں گے, اور اس کے اندر ظاہر ہے سب لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں, لیکن مجموعی طور پر قانون عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اگر آپ شہداء کا احترام کریں گے, شہدا کے خاندانوں کا, شہید کا, شہید کے جنازے کا, آپ کو عزت ملے گی. کیوں عزت ملے گی؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں, اس کے بہت سارے رولز ہیں جو یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں, لیکن ایک مجموعی قانون ہے. ہمارے پاس کیا مشکل ہے کہ ہم شہید کے جنازوں کو اتنی عظمت سے نہیں اٹھا پاتے. کل جو بہت بڑا پازیٹیو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جنازے کے ابتدا میں کوئی غیر عقلی جذباتی تشدد آمیز کام نہیں ہوا, یہ شاید بہت اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا. آپ ظلم کریں کسی ظلم کے مقابلے میں یا خود ظلم شروع کریں, دونوں صورتوں میں ظلم ظلم ہے. اور اگر آپ ظلم کے ذریعے کسی کام کو انجام دینا چاہتے ہیں آپ کسی خدائی نتیجے تک نہیں پہنچیں. اگر روڈ کے اوپر کوئی رکشہ ڈرائیور چل رہا ہے اور آپ اس روزی روزگار کو اوپر لات مارتے ہوئے اس کو آگ لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں خدائی مقاصد کو حاصل کر لوں گا, یہ نہیں ہو سکے گا, یہ قطعاً نہیں ہو سکے گا. پہلی چیز جس کو ہمیں خیال کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ آپ عدل کے ذریعے سے عدل لا سکتے ہیں, لیکن آپ ظلم کے ذریعے سے عدل نہیں لا سکتے. ظلم نہیں ہونا چاہیے. جس نے ہم پہ ظلم کیا ہم اس کے خلاف احتجاج کریں اور احتجاج میں خود بھی ظلم کریں، یہ ممکن نہیں. ہم مظلومیت سے بڑھ کر کوئی حربہ اپنے پاس نہیں دیکھتے، یہ بہت اچھا حربہ ہے. لیکن اگر مظلومیت کے مقابلے میں ظلم کریں گے، ہماری توانائی اور وہ جو مظلومیت کے نتیجے میں ہمیں ایج ملی اور پلس پوائنٹ ملا ہے، وہ ہمارا زائل ہو جائے گا. بس پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں شہدا کے جنازے باعظمت ہوں اور جس طرح سے ایک تاثیر کل حاصل ہوئی ہمیں حاصل ہو، پہلا پوائنٹ جو ہمیں خیال کرنا پڑے گا وہ یہ کہ ہمیں پرامن رہنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، آج بھی کل بھی ایسا ہی اور مستقبل کے اندر بھی ایسا ہے کہ اگر ہم پرامن رہیں گے اس سے بہت سارے راستے کھلیں گے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم نے عدل کیا اور مظلومیت ہمارے ساتھ رہی. دوسرا بہت بڑا فائدہ جو معاشرتی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم کوئی امن کے خلاف کام کریں گے، تشدد آمیز کام کریں گے، ہم لوگوں کی شرکت کو وہیں پر روک دیں گے، وہیں معاملہ ختم ہو جائے. کتنی دفعہ ایسا ہوا، مجھے یاد ہے 1988 میں جب علامہ شہید عارف حسین حسینی شہید ہوئے تھے، یہیں سولجر بازار میں خانہ زہرا کے سامنے پروگرام ہو رہا تھا اور طے تھا کہ پروگرام تقریباً 3 دن چلے گا، لیکن شام تک ہوتے ہوتے پروگرام ختم ہو گیا. نہ کہ لوگوں کے اندر جذبہ نہیں تھا، جذبہ تھا، لیکن نمائش کے اوپر کچھ توڑ پھوڑ شروع ہوئی، آگ وغیرہ شروع ہوئی، اس کے نتیجے میں ساری ٹریفک بلاک ہو گئی اور جتنے لوگوں نے آنا تھا وہ سب نہیں آ سکے اور پروگرام شام تک ہوتے ہوتے ختم ہو گیا. ہم لوگ غلطی کریں گے اگر ہم امن کے خلاف، امن کے مقابلے میں تشدد کو استعمال کریں گے. اگر خدا نہ کرے کل ایسا ہوتا کہ جب ونچوری سے نکلتے تھے یا کہیں پہ پہنچتے تھے، مارکیٹ سے گزرتے تھے اور وہاں مارکیٹ میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی، تو کیا ہم تصور کر رہے ہیں کہ لوگ بعد میں اتنے دسیوں ہزار جمع ہو جاتے؟ قطعاً نہیں ہونے تھے. تو پہلا پلس پوائنٹ جو ہمارے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ لوگ پرامن تھے، سب نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا، لوگ اس کے اندر جاب در دوق آئے اور اتنی خواتین بچے سب وہاں پہ موجود تھے، یہ پہلا پلس پوائنٹ تھا. اور میں نے اس کا معنوی اصول بھی عرض کیا کہ آپ ظلم نہ کریں، آپ عدل پہ رہیں تو آپ کو نتائج ملیں گے. اور معاشرتی بھی عرض کر دیا کہ لوگ شرکت ہی اسی وقت کریں گے جب ان کو احساس ہوگا کہ ہم پورا امن رہیں گے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ ڈسپلن کتنا دکھائیں گے. آپ بہت کم تعداد سے اپنے مد مقابل کے اوپر بہت بڑا اثر ڈال سکتے ہیں اگر ڈسپلن میں ہے. ڈسپلن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کسی بھی قوم سے نتیجہ لینا چاہتے ہیں، تعداد اتنی اہم نہیں ہے جتنا ڈسپلن امپورٹنٹ ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کل ہم سمجھتے ہیں ڈسپلن پیک کے اوپر تھا، نہیں، بہت ساری چیزیں اس سے بہتر ہو سکتی تھیں، لیکن جو اتنا ہی نصیب ہو گیا اس نے بھی بہت کچھ نصیب کر دیا. ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں قوم کو ڈسپلن چاہیے. اچھا، ڈسپلن سے ہم لوگ باہر کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مثال کے طور پر لوگ جو ہیں وہ مخلص نہیں ہیں، جس کے اوپر میں ابھی عرض کروں گا، کل کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے، ہر فرد پرخلوص نظر آ رہا تھا، اپنے کام کو خلوص سے انجام دینا چاہتا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ ڈسپلن اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ وہ کام کو انجام نہیں دینا چاہتے، نہیں، مشکل یہ ہے کہ شاید ڈسپلن کی اہمیت نہیں جانتے، ایک. اور دوسری بات یہ کہ جب جذبات میں آتے ہیں تو اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتے، جو شاید سیکنڈ پوائنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اپنے جذبات میں بہہ جاتے ہیں، جذبات میں بہہ جاتے ہیں اور اس موقع پر جو کچھ ہو جانا چاہیے تھا اس کو بھی بھلا دیتے ہیں. تھوڑا سا اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں اور ڈسپلن حاصل کر لیں، اس کے نتیجے میں، نظم و ضبط کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں. اور جو میں پہلے یہاں مقرر عرض کر چکا ہوں پچھلے سالوں میں آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ آپ جب بھی کوئی کام کر رہے ہوں گے، لوگ جو آپ کے مد مقابل پہ ہوں گے وہ مائکروسکوپس لگا کے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ کیسے کرتے ہیں، ان کے چہروں کے ایکسپریشنس کیسے ہیں، ان کے ہاتھوں کے ایکسپریشنس کیسے ہیں، ان میں یونٹی ہے یا نہیں ہے، یہ سب لوگ انالیسس کرتے ہیں ان چیزوں کا. اور جتنا آپ کا کام اچھا ہوگا، آپ کے جو اثر ہوگا، تاثیر ہوگی معاشرے کے اوپر، لوگوں کے اوپر، وہ تاثیر عمیق ہوتی چلی جائے گی. تو دوسری چیز، جو پہلی چیز تو ہم نے کہا کہ پرامن ہونا، تشدد میں مبتلا نہ ہونا، دوسری بات ڈسپلن کا ہونا، آپ ڈسپلن کے اندر رہیے. جیسے آپ ڈسپلن میں رہیں گے آپ اچیو کریں گے چیزوں کو اور اس سے بہتر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بات یہ کہ کاموں کا ایک خاص وقت ہے، ہر کام کو اس وقت پہ ہونا ہے. اگر آپ جلد بازی کریں گے، آپ وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کریں گے، آپ بے صبرے کہلائیں گے، آپ جلد باز کہلائیں گے، اور وہ جو صبر اس کے مقابلے میں توانائی آپ کو دیتا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. آپ کو صبر دکھانا پڑے گا. آپ اگر کسی کام کے اندر کودیں اور اس کام کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے اندر اتنا ٹائم لگ سکتا ہے اور آپ چاہیں کہ نہ لگے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو صبر دکھانا پڑے گا. اور معاشرتی کاموں کے اندر انتہائی ضروری ہے آپ کے پاس صبر. اگر صبر نہیں ہوا آپ مقابلہ نہیں جیت سکتے. اور بہت آسان بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کے مد مقابل میں کام کرنے والا ہوگا وہ گویا آپ کے صبر کے پیمانے کو ہر گھنٹے میں چیک کرتا رہے گا. وہ ہمیشہ چیک کرتے رہیں گے اب اس وقت ان کا صبر کتنا باقی ہے، آیا ان کے صبر کو آزمائیں یا نہ آزمائیں، آئے لوگ کامیاب ہو جائیں گے یا ڈھیر ہو جائیں گے، وہ سب آزماتے رہیں گے. وہ ہوشیار لوگ ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ وہ موب کو ڈیل کریں، وہ لوگوں کو ڈیل کریں، تو اس کی مہارت رکھتے ہیں وہ لوگ. وہ فوراً آزمائیں گے کہ بھائی ان کے اندر صبر ہے یا نہیں ہے، کتنی دیر تک صبر کر سکتے ہیں. اگر آپ ایکسٹراڈنری دکھا گئے کام، آپ جیت سکتے ہیں، آپ نے کام کو انجام دے سکتے ہیں. تو تیسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے آگے کے لیے بھی، میں نے عرض کیا تینوں پوائنٹ کل کے لیے بھی مؤثر تھے، آگے بھی مؤثر ہو سکتے ہیں، جب چونکہ یہ داستان ختم نہیں ہونی ہے. یعنی کیا ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ آگے کوئی شہید نہیں ہوگا؟ یقیناً شہید ہونے ہیں لوگ، آگے کوئی جنازہ نہیں اٹھے گا، یقیناً جنازے اٹھنے ہیں، ان میں بھی یہی پوائنٹ چاہیے ہوں گے. ہمیں پرامن رہنا پڑے گا، ڈسپلن دکھانا پڑے گا، اور صبر ہوگا. اور کل کا جو صبر تھا الحمدللہ رب العالمین، قوم نے واقعی صبر کا مظاہرہ کیا. چوتھی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ تعاون ہے، آپ کوآپریٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. کل جو عجیب باتوں میں سے ایک بات تھی وہ یہ کہ آپ کو لاجسٹک کی کوئی پرواہ نہیں کرنی پڑ رہی تھی، لوگ خود سے کام کر رہے تھے. یہ واقعی حیرت انگیز تھا. یعنی ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دن کا وقت ہوتا ہے، مارکیٹس کھلی بھی ہوتی ہیں، تو لوگوں کو صرف دو قربانیاں دینی ہیں، ایک بازار تک جانا اور لانا، اس کو ہم لاجسٹک تعبیر کر سکتے ہیں، اور ایک فائنینس کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. لیکن آپ کے سامنے مشکل یہ تھی کہ رات کو بازار نہیں تھے، سب کچھ بند ہو چکا تھا، اور اس کے باوجود دسیوں ہزار لوگوں کے اندر کسی کو کوئی پرابلم نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے کھانے پینے کا کیا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، اتنا فراوان لوگ محنت کر رہے تھے، ہم سمجھ نہیں سکتے تھے آپ ہمیں کہ بھائی لوگوں میں اسٹرینتھ کہاں سے آ رہی ہے، لوگوں میں جذبہ کہاں سے آ رہا ہے، کوآپریشن، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر. ورنہ آسان نہیں ہے آپ 10,000-15,000 لوگوں کو، حتیٰ کہ اتنی چھوٹی سی 10-15,000 کی تعداد کو ایک جگہ پہ رکھنا چاہتے ہیں، مشکل ہو جاتی ہے. اور نہیں معلوم کل کتنی تعداد سے، دسیوں ہزار بغیر کسی شبہ کے. تو یہ سب کا سب اس تعاون کے نتیجے میں ہوا. اور پانچویں چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ پرخلوص ہونا، اللہ کے لیے کام کرنا. دنیا کے سارے عوامل نتیجے سے آری ہو جاتے ہیں، بے نتیجہ ہو جاتے ہیں اگر خلوص نہ ہو. اور اگر خلوص ہو تو خدا سارے عوامل کو فراہم کر دیتا ہے. کہتے ہیں مخلص انسان کی غلطیوں کو بھی خدا سنبھال لیتا ہے، مخلص انسان کی غلطیوں کو بھی خدا سنبھال لیتا ہے. لہذا ہم جو بہت زیادہ اصرار کریں اس بات پر کہ ہم غلطی نہ کریں، اس سے زیادہ اصرار کریں اس بات پر کہ ہم پرخلوص رہیں، ہم خدا کے ساتھ شرک نہ کریں، اللہ کے لیے کام کو انجام دیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کو طلب کریں. اور ایک اور منظر ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوا کہ پروردگار عالم نے بہرحال عزت دی، نصرت کی، اور جو دشمنوں کے مقابلے میں غلبہ نصیب ہونا چاہیے تھا اس کی ایک جھلک ہمیں دیکھنے کو ملی. پروردگار کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس سلسلے میں دو پوائنٹس بس مجھے اور عرض کرنے. پہلی بات تو یہ کہ انسان کے اندر بہترین صفتوں میں سے چند صفتوں کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو صبر ہے اور شکر ہے. یا انسان صابر ہو یا انسان شاکر ہو، یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے. نہ ہو کم از کم اتنا کرے، کم از کم اتنا کرے کہ نہ ہو تو صبر کرے اور کچھ نصیب ہو تو شکر کرے. کم از کم اتنا ہو. اہل بیت کا معیار اس سے کہیں بڑھ کر ہے. اہل بیت کا معیار یہ ہے کہ فرماتے ہیں جب خدا نہیں دیتا تو ہم شکر کرتے ہیں. ان کا معیار بہت بڑھ کر ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اتنے پر آ جائیں کہ جب نہ دے تو صبر کر لیں اور جب دے تو شکر کر لیں. لہٰذا میں درخواست کروں گا جن لوگوں کو ان لوگوں سے جو یہ سمجھتے ہوں کہ خدا نے ہمیں اپنی نعمت میں سے کچھ دیا ہے اور عزت نصیب ہوئی ہے کہ شکرانے میں کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کی اطاعت کریں. دو رکعت نماز پڑھیں کم از کم. خدا نے متعال کا شکر بجا لانے کے لیے کہ خدا نے متعال نے اتحاد دیا ہے, خدا نے متعال نے طاقت اور توانائی دی ہے, عزت دی ہے. خدا نے متعال کے اس شکر کے لیے کہ اگر مشکل میں ہوں تو ٹھیک ہے صبر کریں, اور جب خدا کچھ نصیب کرتا ہو تو پھر شکر کریں. اور یہ بہت بڑی نعمت تھی, اتنی آسانی سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا اور خدا نے متعال نے کروایا. اس میں ایک شکر کی گنجائش ہے. بس شکر نہ شکر ضرور بجا لائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو آخری پوائنٹ اس سلسلے میں سوچنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. آپ ایک مارکے سے نکلیں گے, کیا مارکے ختم ہو جائیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. چاہے آپ کسی میدان میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ شکست کھائیں, چاہے آپ کسی میدان کے اندر کامیابی حاصل کریں, امتحان ختم نہیں ہوتے, میدان ختم نہیں ہوتے. اس وقت آپ کو خدا نے متعال نے ایک عزت دی ہے, کیا اس کے بعد کوئی اگلا امتحان نہیں آئے گا؟ ہمارے سامنے سابقہ بہت خراب ہے, ہمارے سامنے تاریخ سے مثال اچھی نہیں ہے. آپ میں سے یہاں پر جن لوگوں کا سن ہے, جن کی عمر ہے, ان کو اچھی طرح یاد ہے کہ 1984 میں جب یہاں ہی پہ دھرنا ہوا تھا, اس کے صرف 5 دن کے اندر اندر جو ریپوٹیشن کریٹ ہوا تھا وہ سب ضائع ہو گیا تھا. صرف چند دن کے اندر ایک اگلا پروگرام ہوا تھا, اور اس اگلے پروگرام کے اندر جو کچھ طاقت اور توانائی حاصل کی گئی تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی تھی. تو اگر صرف دھرنوں کو ہی میں کمپیریزن میں لاؤں تو ان کو کاؤنٹر اٹیک کرنے میں 3 دن سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے, وہ 3-4 دن کے اندر اپنے کام کو کر ڈالیں گے. اچھا, وہ اپنے کام کو کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اب وہ اس کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہ اپنے انالیسس میں یوں سوچ رہے ہوں گے کہ جن لوگوں کو کامیابی نصیب ہوئی ہے وہ اور کانفیڈنٹ ہو گئے, وہ اور کانفیڈنٹ ہو گئے, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ان کو یہی کرنا ہے, ہر جگہ ان کو یہی کرنا ہے. تو وہ ایک ایسے میدان میں اتاریں گے جس میں یہ نہیں ہونا تھا, اور وہ بلنڈر ہوگا. صحیح ہے؟ یعنی ابھی چند دن کے اندر اندر وہ کوئی ایسے حالات بنائیں گے جس کے اندر یہ احساس کیا جائے گا کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہم نے اس وقت کیا تھا, اور ہم اس کو کرنے کی طرف جائیں, اور یہ ہمارا میدان نہ ہو, یہ ان کا پھیلایا ہوا جال ہو اور ہم اس جال کے اندر پھنس جائیں. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگلے چند دن بہت مہارتوں کے ساتھ گزارنے پڑیں گے. وہ ہمارے پیشنس کو ٹیسٹ کریں گے اور ہمارے اور کانفیڈنس ہونے کو آزمائیں گے کہ کیا یہ لوگ اور کانفیڈنٹ ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ ایک ایسے حالات پھیلائیں گے جس کے اندر ہم یہ سمجھیں گے کہ جو ہم نے وہ کام کیا تھا تو یہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم خدا نہ کرے غلط فیصلہ کرتے ہوئے اس میں کود جائیں گے اور وہ ان کا بچھایا ہوا جال ہوگا جس کے اندر بچھا کر وہ جتنا کانفیڈنس گین ہوا ہے, جتنا فخر اس وقت حاصل ہوا ہے, اس سب کو پامال کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, اس میں ان کو سپورٹ ملے گی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے. ان لوگوں کو اس میں سپورٹ ملے گی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے. لوگوں کی امیدیں بڑھ گئی ہوں گی, لوگوں کی امیدیں بڑھی ہوں گی, اور وہ بڑھتی بھی امیدوں پر یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ اب ہر دفعہ ہم کو یہی حربہ آزمانا ہے. ایک ایسے مریض کی طرح جس کے سامنے ایک ٹیبلٹ کام کر گئی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب جب میں بیمار ہوں گا یہی ٹیبلٹ مجھے شفا دے گی, اور یہ بلنڈر ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا ایزان مطلب ہمارے سامنے جو اگلا چیلنج آئے گا وہ ایک لمبی مدت کا چیلنج ہے. لمبی مدت کا چیلنج یہ کہ اس سے ہم نے درود بھیجے محمد و آل محمد. لمبی مدت کا چیلنج یہ ہوگا کہ جو آپ نے یہاں سے سیکھا ہے اس پر کتنا باقی رہیں گے. آپ نے سیکھا کہ ڈسپلن ہونا چاہیے, پر امن ہونا چاہیے, تشدد نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں اپنی اسٹریٹجیز کو بنانا چاہیے. اس پہ کتنا باقی رہیں گے؟ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, جہاں تک ممکن ہے شہداء کے جنازوں کو پر امن بنا لیجئے, باقی چیزیں خود بخود حاصل ہوں گی. شہداء کے جنازوں پر توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں. ایک کام اگر ہم کر گئے, یہ سالڈ کام, کہ شہداء کے جنازوں پر تشدد نہ ہونے دیں, بہت سارے کام نبٹ جائیں گے, بہت سارے کام صحیح ہو جائیں گے. بس پہلی ذمہ داری یہاں پر آئی, یہ میں نے کہا لانگ ٹرم پر. شارٹ ٹرم پر جو ہے وہ یہ جو فخر کا احساس ہے, ہماری قوم اپنے اندر کانفیڈنس گین کرتی دیکھ رہی ہے, ان کو یہ احساس بہت برا لگے گا, ان کو یہ احساس بہت برا لگے گا. تو یہ تین چار دن کے اندر, جو میرا اپنا یہ خیال ہے, ممکن ہے جب یہ ناکام ہو تو دیکھیں تو اس کو تھوڑا سا لمبا بھی کریں, تین چار دن کے اندر ہمارے لیے کوئی جال بچھائیں گے اور ہم سے یہ توقع کریں گے کہ ہم اس میں کود جائیں, اور ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں نہیں کودنا ہے, ہمیں اپنے میدان کو تشخیص دینی چاہیے. بدترین حملہ وہ حملہ ہے جو آپ دشمن کے طے ہوئے ہوئے ٹائم پر کریں, اپنے ٹائم کو طے کر کے حملہ کریں, نہ کہ اس کے طے کیے ہوئے ٹائم کے اوپر جا کے حملہ کریں. اگر آپ اس کے میدان میں اس کے ٹائم پر اس کے مطابق حملہ کریں گے, آپ کی جیت کا کوئی امکان نہیں ہے, آپ پھنس جائیں گے اس کے اندر. تو آپ اس کے مطابق مت چلیے. البتہ اگر ہم ان کے جال میں نہیں آئے تو وہ نیکسٹ کیا کریں گے, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, وہ پہلے ایک جال بچھائیں گے, اس میں ہمیں ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم قومی طور پر دوبارہ اپنے اندر کمزوری کو احساس کریں, اور اگر ہم اس میں نہیں جائیں گے تو پھر ایک بڑی ٹارگیٹڈ کلنگ کریں گے, وہ کسی بڑی پرسنالٹی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس سے ان کا ہدف یہ ہوگا کہ قوم کے اندر جو اعتماد آ جائے وہ اعتماد کسی طریقے سے نعوذ باللہ ختم ہو جائے. اگلے چند دن معرکہ ہوں گے, چند دن صحیح معرکہ ہوگا ہمارے پیشنس کا, کہ ہم اپنی اسٹریٹجیز اور پیشنس کو لے کر آئیں, اور ان کی طرف سے ٹرکس کا, تو ٹرکس کریں گے. اچھا, اس دوران میں خوب افواہیں اڑائیں گے, یہ ٹائم ہوگا ان کی افواہوں کے لیے, وہ خوب افواہوں کو استعمال کریں گے, اور افواہوں کو استعمال کر کے ان کا ہدف یہ ہوگا کہ جو کانفیڈنس گین کیا ہے کانفیڈنس لوز ہونا چاہیے. وہ اس بات کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے کہ ہماری قوم چند لوگوں پہ اعتماد کرے, ان کو یہ بات قطعاً اچھی نہیں لگے گی, تو وہ لوگ اس کے مقابلے میں ریومرز پھیلائیں گے, افواہیں پھیلائیں گے. اس کا ہمیں خیال کرنا ہوگا. خدا انشاءاللہ اگلے تمام مارکوں کے اندر اس قوم کو فتح و نصرت نصیب فرمائے انشاءاللہ. جن شہداء نے اس میدان کے اندر قربانیاں دی ہیں, خدا ان شہداء کی قربانیوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. خدا سے دعا کرتے ہیں ان تمام کوششوں کو, ان تمام امتحانات کو امام کے ظہور میں تعجیل کا سبب قرار فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ مقرر اس سلسلے مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, اللہ کی قوانین پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے ہر مسئلے کو حل کہیں نہ کہیں نصیب ہوتا ہے. اللہ کے قانون سادہ ہے, اور ان سادہ قوانین کی بنیاد یہ ہے کہ یہ فطرت کے اوپر مبنی ہے. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی فطرت ہے جس کے اوپر اس نے بندوں کو خلق کیا ہے. تو آپ صرف اتنا کریں کہ اپنی فطرت سے رجوع کریں کہ آپ کی فطرت کیا کہتی ہے. آپ کی فطرت کہتی ہے کہ سچ بولنا چاہیے یا جھوٹ بولنا چاہیے. فطرت کیا کہتی ہے, اگر کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو اس کے کام آنا چاہیے نہیں کام آنا چاہیے. فطرت کیا کہتی ہے, ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے, ایک دوسرے سے لڑنا چاہیے. خدا تعالیٰ نے یہ جو ہمیں فطرت دی ہے اس میں بہت سارے معجزات رکھ دیے. خدا نے انسان کے اندر معجزے رکھے ہوئے. مولا امیر المومنین کا ایک شعر ہے اس سلسلے میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہو, تمہارے اندر پورا ایک عالم چھپا ہوا ہے, انسان کے وجود میں عالم چھپا ہوا ہے. یعنی اگر صرف میڈیکل سائنسز میں جا کر دیکھیں تو مثال کے طور پر انسان کی ایک باڈی ہے, اس کے اندر کئی ارب سسٹمز اندر کام کر رہا ہے, کئی ارب سسٹمز, ہر سیل ایک سسٹم ہے, اور ہمارے وجود کے اندر کئی ارب سیل ہے, بلینز آف سیلز, اور ان کئی ارب سیل میں سے ملینز آف سیلز مل کر چھوٹے چھوٹے اور سسٹمز بناتے ہیں, پھر ان کی وجہ سے کوئی اور سسٹم بن رہا ہوتا ہے. یہ جو میں اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ ملینز آف پارٹیکلز پر مشتمل ایک سسٹم ہے. کہ آپ ایک گیس لیتے ہیں, اس گیس سے کچھ انرجیز لیتے ہیں جس سے آپ کی باڈی چلتی ہے. کیا یہ توحید نہیں ہے کہ جس نے ہوا بنائی ہے یقیناً اسی نے یہ جسم بنایا ہے؟ کہ کیسے یہ ہوا اس جسم کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے؟ بظاہر ہوا ہے اور یہ جسم ہے, لیکن اسی سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اور کیا خدا کا نظام عجیب نہیں ہے کہ وہ ہوا سے اور پانی سے اس ٹھوس جسم کو چلاتا ہے؟ ایک طرف سے ہوا اور ایک طرف سے پانی, اور یہ ٹھوس جسم چل رہا ہے. اور اس سے عجیب بات, اگر صرف اس بات کو میں لے کے بڑھوں کہ جس کو ہم ٹھوس سمجھ رہے ہیں یہ ٹھوس نہیں ہے, یہ خالی ہے. عجیب مشکل یہاں پر یہ ہے, یہ آپ جو سائنس پڑھنے والے, فزکس پڑھنے والے ہیں, خاص کر ایٹم اور سیل کے لیول پہ جو فزکس پڑھنے والے ہیں, ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے ہمارے پاس کائنات میں کوئی چیز ٹھوس نہیں ہے, سب خالی ہے. وہ اس طریقے سے کہ آپ کے پاس ایٹم میں بیچ میں الیکٹران ہیں, بھی پروٹون ہیں, اور بعد میں اطراف میں اس کے الیکٹران گھوم رہے ہیں, اور یہ جو الیکٹران اور پروٹون ہیں ان کے درمیان جو ریشو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک فٹ بال گراؤنڈ کے بیچ میں فٹ بال رکھی ہوئی ہو, اور باقی سب خالی ہے. اب کائنات کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ یہ جو سب خالی ہے اس سے یہ ٹھوس کیسے بنتا ہے؟ یعنی سب خالی ہے, یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کو کمپیکٹ کریں, سارے خالی کو باہر نکال دیں, تو ایک میٹر بھی نہیں بنے گا. اس کائنات کے سارے خالی کو باہر نکال دیں, اس کے بلینک اسپیس کو, اور صرف سالڈ سالڈ کو جمع کرتے چلے جائیں, ایک میٹر بھی نہیں بنے گا. اور ہے, یہ پوری دنیا ہے خدا کے معجزات میں سے ایک معجزہ جو اس نے ہمارے وجود کے اندر رکھا ہوا ہے, اس کائنات کے اندر رکھا ہے, اور خدا چاہتا ہے ہم اس سے سیکھیں. وہ خدا جو ان سب چیزوں کو سنبھال رہا ہے, اس نے دنیا بنائی ہے انہی سادہ اصولوں کے اوپر, انہی فطرت کے اصولوں کے اوپر. اور اگر جس طرح ابھی بات ہوئی کہ فطرت کے سادہ اصولوں سے کامیابی نصیب ہوتی ہے انسان کو, اسی فطرت کے سادہ اصولوں سے معاشروں کو بھی کامیابی نصیب ہوتی ہے. یہ جو دنیا کی بڑی بڑی قومیں کامیابیاں حاصل کرتی ہیں, یہ کوئی بہت پیچیدہ راز نہیں ہے. اگر اتنا سا ہم کریں, کسی عارف سے کسی نے پوچھا کہ آغا صاحب اقتصادی صورتحال بہت بگڑ گئی ہے, آپ کے پاس کوئی حل ہے اس کا؟ اب یہ سوال بظاہر نامعقول سوال ہے کہ ایک آدمی جو علم عرفان کے اندر کام کرتا ہے, وہ اپنے نفس کی تہذیب پہ کام کرتا ہے, تزکیے پہ کام کر رہا ہے, وہ عبادات بتاتا ہے, وہ ریاضیات بتاتا ہے, اس سے پوچھا جائے کہ اکانومی بگڑ رہی ہے, آپ اکانومی کے لیے کیا سولوشن دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک سادہ سا جملہ کہا, کہنے کہ سب صحیح ہو جائے گا اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ مکاری نہ کرو. ختم.
باواز بلند صلوات.
اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اجل فرج. تمہاری ساری اکانومی صحیح ہو جائے گی, تمہاری معیشت صحیح ہو جائے گی, بس اتنا کرو ایک دوسرے کے ساتھ مکاری مت کرو, ایک دوسرے کی برائی سوچنا بند کر دو. اچھا, برائی سوچنا بند کر دے تو کیا کرے؟ ہر آدمی یہ سوچے میں اس کے ساتھ اچھائی کیسے کر سکتا ہوں, بس اتنا سا سوچے. آپ میں سے بہت سارے لوگ بزنسز کرتے ہیں, ہم لوگوں کی بزنس میں جو غلط اورینٹیشن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی میرے کوئی کام کی جگہ پہ آیا ہے, میں سب سے پہلے ایویلویشن کرتا ہوں اس کی فائنینشیل ہیلتھ کیسی ہے. مجھے اس کی جسم کی ہیلتھ سے کوئی سروکار نہیں ہے, مرتا ہے مرے زندہ ہوتا ہے زندہ رہے, مجھے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ کتنا ہے. اس کے بعد میں دوسری کیلکولیشن یہ کرتا ہوں, اس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے میں اس میں سے کتنا نکلوا سکتا ہوں. اب جیسے ہی آپ نے یہ سوچنا شروع کیا ہے, یہ سمجھ لیں آپ نے ساری برکتوں کو قتل کر دیا. اب آپ ایک جنگ کے اندر ہیں, مادے کی جنگ میں. اچھا, اسلام قطعاً یہ نہیں چاہتا, اسلام قطعاً کسی دکاندار سے یہ نہیں چاہتا کہ اس کی دکان میں کوئی داخل ہو اور وہ یہ سوچے اس کے پاس پیسہ کتنا ہے, مجھے اس سے پیسہ کتنا نکلوانا ہے. اس کے مقابلے میں خدا کیا چاہتا ہے, دین کیا چاہتا ہے؟ دین کہتا ہے جیسے ہی تمہارے پاس کوئی آدمی آئے تم سب سے پہلے یہ سوچو میں اس کو کیا دے سکتا ہوں, میرے پاس کچھ سروسز ہیں, کیا میں وہ سروسز اس کو دے سکتا ہوں؟ مثلا میں ٹیچر ہوں اور مثلا میرے سامنے ایک لڑکا آیا یا کوئی اسٹوڈنٹ, تو میں سب سے پہلے سوچوں اس سے میں ٹیوشن میں کتنے پیسے نکلوا سکتا ہوں. نہیں, سب سے پہلے یہ سوچوں یہ میرا شاگرد ہے, کیا میں اس کو علم کے نام پہ کچھ سکھا سکتا ہوں کیا؟ پھر دیکھیں آیا اس سے کوئی برکت آتی ہے یا نہیں آتی ہے. ہم لوگ دنیا کے پرانے نظام ٹرائی کر چکے ہیں اور ہمیں نصیب نہیں ہوا ہے. ہم سے مراد پوری دنیا ہے, پوری دنیا اکانومی کے جنگ کے اندر پھنس چکی ہے, پوری دنیا کے سیشن کے اندر ہے, پوری دنیا کا یہ سال ضائع ہونا ہے. دنیا کی جتنے اکانومسٹ ہیں اگر ان میں سے 100 ہوں تو کم از کم 90% کہہ رہے ہیں کہ اگلا سال ضائع ہے, لاسٹ ایئر ہے, اس میں کچھ نصیب نہیں ہوگا کسی کو. ان کی اکانومیز آگے نہیں بڑھیں گی, ان کی اکانومی شرنک کریں گی اگلے سال. اگلا سال اکانومی کے اعتبار سے وحشتناک ہے. مجھے تعجب اس بات پر ہے جن اصولوں کو 100-200 سال آزما کر دیکھ چکے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, اب ان سے دستبردار کیوں نہیں ہوتے؟ دستبردار ہوں اسلام پر آئے. اسلام کہتا ہے یہ مت سوچو تم اس سے کیا نکلوا سکتے ہو, اسلام میں کہتا ہے یہ سوچو تم اس کو کیا دے سکتے ہو. اس کے بعد مثال کے طور پر فرض فرمائیے وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے, تو میں سوچوں میں اتنے پیسوں میں اس کو کیا بہترین چیز دے سکتا ہوں. مثلا وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, چلو کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ کیا دے سکتے ہو, مفت میں کچھ دے سکتے ہو. اب میں آ کر اپنی جگہ پہ سوچتا ہوں میں کیا دے سکتا ہوں, کہتا ہوں مفت میں کوئی مشورہ تو دے سکتا ہوں نا, مشورہ ہی دے دوں کم از کم, کوئی رہنمائی دے سکتا ہوں رہنمائی دے دوں. کچھ نہیں کر سکتا, ہمدردی کی دو باتیں کر سکتا ہوں, کم سے کم ہمدردی کی بات ہی کر لوں. یہاں تو عالم یہ جیسے کسی کو پتا چلتا ہے اس سے مجھے کچھ نہیں ملے گا تو کہتا ہے پھر تم ہٹو یہاں سے, ہوا آنے دو کم از کم کچھ مجھے ملے, تم تمہیں کیوں ملے, یہ دنیا ایسی بن گئی ہے. بھائی سب سے پہلے سوچو تم کیا دے سکتے ہو. اب عجیب بات یہ ہے کہ جو دنیا کے بدترین مادہ پرست ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ قانون دینے کا ہے, دیں گے تو کچھ ملے گا. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں ایک تھا جو فائنینس کا بہت بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا, اس نے خود یہ مثال دی, بہت خوبصورت مثال, کہنے کا کچھ لوگ آتش دان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. آتش دان پہلے زمانے میں ہوتے تھے, سردیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں تو اس میں آتش دان رکھے ہوتے تھے, اس میں اپنی لکڑیاں جلانی ہوتی تھی تو آپ کو حرارت ملتی تھی. کہنے کا کچھ لوگ آتش دان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے یہ مجھے گرمی دے پھر میں لکڑی ڈالوں. یہ نہیں ہوتا, آپ پہلے لکڑی ڈالو وہ جلے گی, آپ کو گرمائی ملے گی, پھر آپ کا دل چاہے تو اور لکڑی ڈال دینا, نہیں دل چاہے تو اتنی گرمائی کافی ہے اسی کے اوپر اچانا. آپ کوئی کہے نہیں میں لکڑی نہیں ڈالوں گا پہلے یہ مجھے گرمائی دے, یہاں سے شروع نہیں ہوگا, آپ ساری زندگی لیے بیٹھے رہو گے کبھی کچھ نہیں ہوگا. کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر آپ کو پہلے دینا ہے. اب ایک اور مسئلہ بھی ہے, آپ نے خود سے نہیں دیا تو جبرن دینا پڑے گا اور پھر کچھ ملے گا بھی نہیں, پھر کچھ ملے گا بھی نہیں. مولا کا ایک عجیب فرمان ہے, فرمایا کہ اگر تم پہ مشکلات آئیں ان صبرتا فجرت مقادیر اللہ وانت معجور, فرمایا تم پہ مشکل آئی اور تم نے صبر کیا تو اللہ کی قدرت جاری ہو جائے گی اور تمہیں اجر ملے گا, اور اگر مشکل آئی اور تم نے چیخنے چلانے کی کوشش کی جزعتا شکوا کیا تب کیا ہوگا, وہ جو خدا کی مقادیر جاری ہونی تھی وہ اب بھی جاری ہو جائیں گی, وہ وہی رہے گا. فرمایا تم نے صبر کیا تب بھی اللہ کا حکم جاری ہوگا اور تمہیں اجر ملے گا, لیکن اگر تم نے شکوا کیا تب بھی اللہ کا حکم ویسے ہی جاری ہوگا, صرف یہ کہ تمہیں کوئی اجر نصیب نہیں ہوگا. شکوا کرو یا نہ کرو جو اللہ کا حکم ہے وہ تو جاری ہوگا. اب اگر تم نے صبر کر لیا تو تمہیں اجر مل جائے گا, نہیں صبر کرو گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا, اور جو خدا کا حکم جاری ہونا ہے وہ ویسے ہی جاری ہوگا. رزق کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے, ہم سب کی زندگیاں بھی ایسے ہی ہیں اور یہ معاشرے بھی ایسے ہی ہیں. یا یہاں یہ سب ہوگا، صبر کریں گے، اللہ کے احکام کے تحت عمل کریں گے، دینے کی ٹھانیں گے تو نصیب ہوگا، نہیں کریں گے تو نصیب نہیں ہوگا. پوری دنیا انہی قوانین کے اوپر چلتی ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. جو دوست احباب کبھی ان میں کسی بات کو آزمانے کی کوشش کریں، ان کی خدمت میں عرض کروں گا، اس اصول کو اپنا کر چند ہفتے گزار کے دیکھیں کہ اگر میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نے اپنے سے ملنے والے ہر فرد کو کچھ دینا ہے، تب کیا ہوتا ہے. اور کچھ دینے میں کم از کم یہ ہے کہ دعا دینا ہے، ہمدردی دینی ہے. ایک روایت میں عجیب لکھا ہے، لکھا ہے جب بچوں کو دیکھو تو مسکراؤ. بہت عجیب ہے، ہماری روایات 1400 سال پہلے ہمیں کیا اخلاق سکھا گئی ہیں، آج کی دنیا خود نہیں سیکھ پاتی. فرمایا بچوں کو دیکھو تو مسکراؤ، یہ جب خوش ہوں گے خدا تمہیں خوشی دے گا. اللہ اکبر. چونکہ بچہ جو خوش ہوتا ہے تو منافقت نہیں کرتا. ہم لوگ خوش بھی ہوتے ہیں تو سیاست بازی کرتے ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں. بچے کا اصول کیا ہے؟ جب اس کو خوشی ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے، جب غم ملتی ہے تو رو لیتا ہے. ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اندر سے غم ملتا ہے اوپر سے خوشی دکھاتے ہیں، اور بعض اوقات اندر سے خوشی مل رہی ہوتی ہے اوپر سے آنسو بہا لیتے ہیں. چونکہ ہمارے یہاں عادت مشکل اس کے اوپر پڑ گئی ہے، جو دو گے وہ واپس ملے گا. میں اس کاموں کو پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں، لہذا تکرار نہیں کروں گا. آپ جو کچھ لوگوں کو دیں گے وہی واپس ملے گا. خوشیاں دیں گے خوشیاں ملیں گی، غم دیں گے غم ملے گا، مکاری دیں گے مکاری اٹھانی پڑے گی، فیاضی دکھائیں گے فیاضی ملے گی. تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا، تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا. بس اس عارف سے پوچھا کسی نے، اقتصادی صورتحال خراب ہے کیا کریں؟ کہا مکاری مت کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، جب تم کام آؤ گے خدا تمہارے کاموں کو آسان کر دے گا. ایسا نہیں مسلم، اللہ کے قوانین مشکل نہیں ہیں، ہم نے اپنی زندگیاں پیچیدہ بنائی ہیں، ہم نے اپنی زندگیاں مشکل بنائی ہیں. اتنے جو ہمارے یہاں خاندانی مسائل ہیں، یہ واقعاً مسائل ہیں یا ہم نے بنائے؟ آیا واقعاً خدا نے انسانوں کو اتنے فرق کے ساتھ خلق کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے؟ آیا واقعاً ایسا ہے؟ تین لیول ہوتے ہیں کوآپریشن کے. ایک لیول کیا ہوتا ہے؟ جنگل، ایک درخت یہاں ایک درخت یہاں، دونوں درخت ساتھ ساتھ، اور دوسرے کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اس درخت کو کاٹ دیں، اس کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، چاہے 25 سال ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے. یہ ایک ہوتا ہے، کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں. ایک لیول کیا ہوتا ہے؟ ایک لیول ہوتا ہے جانوروں کا جنگل. ہے جانوروں کا جنگل کیا ہے؟ ہر شخص مفاد پرست ہے، یہ اسے کاٹے گا وہ اسے کاٹے گا، اس کو موقع ملا اسے چیر پھاڑ کھائے گا، اس کو موقع ملا اسے کاٹے گا. آج کی دنیا ہماری یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کاش یہ جو درختوں کا جنگل بنے، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جانوروں کے جنگل میں تبدیل ہو گئے. اور ابھی کوئی یہ نہ کہے کہ مثلا آپ نے طنز کر دیا، نہیں طنز نہیں کیا، روایت کے الفاظ ہیں. مولا کا فرمان ہے نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہوا ہے، فرمائے گا کہ یاتی زمان، ایک زمانہ آئے گا، یکون الناس ذئاب، لوگ بھیڑیے بن جائیں گے. فمن لم یکن ذئب اکلہ الذئاب، اور اگر کوئی بھیڑیا نہیں بنا تو دوسرے بھیڑیے اسے کھا جائیں گے. اگر کوئی بھیڑیا نہیں بنا تو دوسرے بھیڑیے اسے کھا جائیں گے. بس ہمارے پاس تین لیول آف کوآپریشن، ایک جنگل لکڑیوں کا، ایک جنگل جانوروں کا، تیسرا یہ ہے کہ انسان بن جاؤ، ایک دوسرے کے کام آ جاؤ. اب ہماری مرضی، ہم نے کیا بننا؟ کام آئیں گے ایک دوسرے کے، مشکلات ختم ہو جائیں گی، مشکلات زیادہ نہیں ہیں. آپ خود تصور کریں، اللہ نے وہ دنیا بنائی ہوگی جو محبت رکھتی ہو، سکون رکھتی ہو، یا وہ دنیا بنائی ہوگی جس میں نفرت ہو اور شر ہو؟ خدا شر کیوں بنائے گا؟ خدا اس دنیا کو نفرتوں کے لیے خلق نہیں کرے گا، وہ خود رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، وہ کیوں نفرتیں پھیلائے گا؟ اسے محبتوں کے لیے رکھا ہوگا, ہم نے اس کو نفرت میں تبدیل کیا. تو ہمیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں اور اس دنیا کو اپنے لیے اچھا کرنا ہے. میں جب اپنی بری بیٹھی ہوئی آواز میں مجلس پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کو صبر کے اوپر خدا جزا دے دے گا, یہ انہوں نے اس پھٹی ہوئی آواز کو بھی سن کے صبر کر لیا ہوگا. میں بہت معذرت چاہتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں, کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ اپنی مرضی سے اپنی آواز کو صحیح کر لیں. ہمیں کیوں یہ ذہن دیں؟ پیچھے ہمیں وقت کے امام تک پہنچانا چاہتا ہے, ان کی تشریف آوری قطعی ہے, کوئی شبہ نہیں ہے اس کے اندر. روایت میں اتنا سا بھی جھول ہوتا نا تو ہم لوگ اس جھول کو کہہ دیتے کہیں. روایتوں میں اتنا سا بھی امکان نہیں ہے کہ نہ ہو, 100% ہے کہ ہوگا, صرف وقت کا معاملہ ہے کہ کب ہوگا. کوئی کوشچن نہیں ہے کہ نہیں ہوگا. شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی سب کی مستند روایات کے اندر ہے کہ قطعاً ہوگا. اس دنیا کو فرزند حسین کا دیدار نصیب ہونا ہے, سید الشہداء کی نسل سے آنا ہے. صرف ایک کوشچن ہے دوستو, ہم لوگ کہاں ہوں گے؟ بس تمام تر شواہد جو ہم جیسے طالب علم جمع کر سکے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وقت نزدیک ہے. تمام تر شواہد اس بات کی گواہی دیتے ہیں وقت نزدیک ہے. ہمیں نہیں معلوم کتنا نزدیک ہے, ہمیں نہیں معلوم ہم لوگ کہاں ہوں گے. یہ بنیادی سوال ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے انہوں نے تشریف لانا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے دنیا نے ان کی حاکمیت کے تحت جانا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا. صرف جہاں پر ہمارا تخمین آتا ہے, جہاں پر ہماری انالیسس آتی ہے, وہ یہ کہ ابھی ہوگا یا کبھی اور ہوگا. ہمارا انالیسس یہ کہتا ہے یہی دور لگتا ہے, یہی دور لگتا ہے. بس اپنا سوال, آخری سوال یہ رہ جاتا ہے, ہم کہاں ہوں گے؟ اپنی ذمہ داری کو انجام دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اور اگر ایک لمحے کو سوچتے ہیں کہ وہ آئے اور ہم ان کا ساتھ نہ دے سکے, پھر بہت برا لگتا ہے, پھر بہت برا ہے. ساری زندگی یا حسین کیا ہے, ساری زندگی بی بی کا نام لیا ہے, ساری زندگی ان کے انتظار میں گزاری, پھر بھی ساتھ نہ دے سکیں, پھر بہت برا ہے. پھر اگر خودکشی جائز ہو تو خودکشی کرنی پڑے گی, کیونکہ اس کے بعد زندگی بیکار ہے. ہم نے زندگی گزاری ہے ان کے نام پر ہے, ہم نے ان کی محبتوں کے لیے زندگی گزاری ہے, اور دل میں حسرت لے کے گزاری ہے کہ کاش وہ تشریف لائیں, ان کی نصرت کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے تاریخ کے اندر کہ جو مظلوم حجت خدا کی نصرت کرتا ہے اس کو عزت ملتی ہے, جس نے سید الشہداء کی نصرت کی ہے اس کو عزت ملی ہے. وہ شہید ہوا ہو, لاش پامال ہوئے ہوں, اس کو زخم لگے ہوں, لیکن عزت ملتی ہے. ہمارا کچھ ذہن سوچ نہیں پاتا کہ وہ تشریف لائیں ہم ساتھ نہ دے سکیں, اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. بس ہمارے سامنے صرف ایک راستہ ہے, وہ یہ کہ خدا سے التجا کریں کہ خدا اگر ہمارے اندر کوئی خوبی دیکھی ہے اس کے سلے میں ہمیں ان تک پہنچا دیں. بس ہماری امید اسی پر ہے. اور اگر انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم سے مانگو ہم دینے والے ہیں, تو ہم ان کے در پہ جا کے مانگتے ہیں. اور اگر خود انہوں نے سکھایا ہے کہ ہم واسطے کو اور توسل کو قبول کرتے ہیں, تو ہم ان کو واسطہ بھی دیتے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس لوگ سید الشہداء کا واسطہ لے کے جاتے تھے, کہ جو ہمارے پاس روایت معروف ہے کہ وہ ایک آدمی سید الشہداء کو گود میں لے کر چلا گیا اللہ کے رسول کے سامنے, اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ میرا کام کر دیں. اگر وہ شخص 1400 سال پہلے کر سکتا تھا, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس نے تو امام حسین کو چند دن دیکھا تھا, ہمیں تو سالوں بیت گئے یا حسین کہتے. ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول کو کہ خدا یا اس حسین کا واسطہ جس کا ماتم کر کے بڑے ہوئے ہیں. جب اللہ کے رسول سے کہہ سکتے ہیں تو وقت کے امام سے بھی کہہ سکتے ہیں. مولا آپ کا در تو کریم ہے, آپ بے حساب دینے والے ہیں, آپ خود جانتے ہیں ہم نے ساری زندگی یا حسین کا ہے, ان کے نام پہ زندگی گزاری ہے, ان کے نام پہ گریہ کیا ہے, ان کے غم میں روئے ہیں, ان کے مصائب کو بیان کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے, اور پھر واسطہ دیتے ہیں, تم کیوں اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کریں گے؟ منا کے میدان میں ایک شخص نے جب مولا وقت کے امام کی زیارت کی تو مولا سے پوچھا آپ ہمارے پاس کب آئیں گے؟ اس پر نہیں پہچانتا تھا امام وقت ہیں, منا کا میدان تھا, خود بیٹھا ہوا تھا, اکیلا تھا, ابھی حجی نہیں آئے تھے. تو کہتے ہیں کوئی سید بزرگوار خیمے میں داخل ہوئے, پورا واقعہ بیان کرتا ہے, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, متعدد نشانیاں بیان کرتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے وہ جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تشریف لائے, میرا دل بہت خوش ہوا, آپ دوبارہ کب آئیں گے؟ اس نہیں پتا تھا کہ یہ امام ہے. کہنے لگا آپ دوبارہ کب آئیں گے؟ تو امام نے فرمایا جب تم کل میرے چچا عباس کے مصائب پڑھو گے پھر آؤں گا. کہنے لگا اگلا دن ہوا, خیمے کے اندر سب لوگ جمع ہوئے, کسی نے کہا مجلس کرو, تو کہنے لگا مجھے یاد آ گیا کہ میرے امام نے کہا تھا کہ تم لوگ کل میرے چچا عباس کے مصائب پڑھو گے پھر میں آؤں گا. کہنے لگا میں نے سوچا میں ذاکر کو نہیں بتاتا کہ تم کس کے مصائب پڑھو, دیکھیں وہ کیا پڑھتا ہے. تو کہتا ہے اس نے مجلس شروع کی, خود بخود مولا ابوالفضل عباس کے مصائب پڑھنا شروع کیے. کہتا ہے جیسے جیسے وہ مولا ابوالفضل کے مصائب پڑھ رہا تھا میں خیمے کے دروازے کو دیکھ رہا تھا, میرے مولا کب آئیں گے. کہتا ہے میں مصائب دیکھ رہا سن رہا تھا, دروازے کو دیکھ رہا تھا, سید و سردار تشریف لائے, میں نے چاہا میں لوگوں سے کہوں امام وقت آ گئے, لیکن میری توانائی ختم ہو گئی, انہوں نے میرے ارادے کو سلب کر دیا. کہنے لگا وہ تشریف لائے, انہوں نے اپنے چچا کے مصائب پہ گریہ کیا, اس کے بعد وہ تشریف لے گئے. ہم کہاں اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہماری محفل میں مولا تشریف لائے, لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے, شاید اب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. مولا ابوالفضل عباس کی مصیبت کا کون سا منظر عرض کروں, تفصیل سے مصائب نہیں پڑھ سکتا, صرف اتنا عرض کروں گا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کسی کے خواب میں آئی ہیں, اور انہوں نے کسی ذاکر سے کہا جو ہمیشہ مولا ابوالفضل کے مصائب پڑھتا تھا, اور اس سے کہا کہ تم میرے بچے کے مصائب تفصیل سے نہیں پڑھتے, تمہیں ساری تفصیل بیان کرنی چاہیے. کہتا ہے میں بہت پریشان ہوا, میں نے ساری کتابوں کو دیکھنا شروع کیا کہ میں کون سی روایت نہیں پڑھتا, کوئی روایت ایسی نہیں تھی جو پڑھتا نہ ہوں. تو کہتا ہے میں اسی پریشانی میں سو گیا تو بی بی نے خود آ کر بتایا, کہا میرے شیعوں کو بتاؤ میرے بچے کے سینے میں تیر لگے ہوئے تھے, اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے, جب وہ زلزلہ سے نیچے گرا تو کیسے گرا ہے, ماتا میں مولا ابوالفضل عباس کے اوپر خدا شاہد ہے, جس کے بعد قطع ہوئے, جس کی مشکیزہ میں چھید ہو گیا ہے, جس کے پاس سکینہ کو پانی دینے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے, وہ زمین پہ کیسے گرا ہوگا. اس خاطر جب مولا ابوالفضل عباس کے پاس سید الشہداء آئے تو مولا ابوالفضل عباس نے بس اتنی درخواست کی, کہا مولا میں سکینہ کو پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا, میرا لاش واپس نہیں لے کے جائیے گا. آج بھی سید الشہداء کے خیموں سے دور مولا ابوالفضل عباس کا لاش ہے. یہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے اہل بیت کا واسطہ اس قلبی قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار جنہوں نے پرچم اعضا کو پرچم سید و شہدا کو بلند کیا ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو دشمنان اعضا قابل ہدایت نہ ہو تو باسر جہنم فرما. اے پاک پروردگار یہ جو شہید ہوئے عسکری تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس شہید کو دوسرے شہداء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما جنہوں نے اس شہید کو شہید کیا ان کو ان پر ظلم کیا. اے پاک پروردگار ان ظالموں کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما. ان کی عزتوں کو خاری اور ذلت میں تبدیل فرما. اے پاک پروردگار ان کے سرپرستوں کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.